یہ مختلف ٹاپکس ہیں۔ تصوف کا ثبوت، نمبر ایک حدیث جبریل، نمبر دو بعثت انبیاء کا مقصد، نمبر تین دین میں تصوف بمنزلہ روح فی الجسد، نمبر چار تصوف کا حصول فرض عین، نمبر پانچ امام غزالی کی رائے، نمبر چھ تصوف اصول دین ہے، نمبر سات اہل سنت والجماعت کا مدار شریعت و طریقت پر ہے، نمبر آٹھ تصوف تواتر سے ثابت ہے، نمبر نو حدیث احسان پر تفصیلی بحث، نمبر دس قرب نوافل، نمبر گیارہ قرب نوافل اور قرب فرائض میں فرق۔ تصوف کا ثبوت، حدیث جبریل علیہ السلام۔ کتب احادیث میں حدیث جبریل کو اصول دین کے بیان میں بنیادی حیثیت حاصل ہے، جس میں دین کو اسلام، ایمان اور احسان سے مرکب بیان فرمایا گیا ہے۔ احسان کی وضاحت یوں بیان کی گئی ہے، قال اخبرنی عن الاحسان، قال ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، قال لی یا عمر اتدری من السائل، قلت اللہ رسوله اعلم، قال فانہ جبریل اتاکم یعلمکم دینکم۔ ترجمہ، جبرائیل امین نے کہا مجھے احسان کے متعلق بتائیے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، بس اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا ہے تو وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا اے عمر کیا تم جانتے ہو کہ سائل کون تھا؟ حضرت عمر فرماتے میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، حضور نے فرمایا یہ جبریل علیہ السلام تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ حدیث ختم۔ اس حدیث کی شرح میں شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل فرمایا ہے، قال الامام مالک رحمہ اللہ علیہ من تصوف فلم يتفقه فقد تزندق ومن تفقه ولم يتصوف فقد تفسق ومن جمع بینهما فقد تحقق۔ ترجمہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جس نے فقہ کے بغیر تصوف حاصل کیا وہ زندیق ہوا، اور جس نے تصوف سیکھے بغیر فقہ کا علم حاصل کیا وہ فاسق ہوا، اور جس نے دونوں کو جمع کیا وہ محقق ہوا۔ ترجمہ ختم ہوا۔ بدعا کے بنائے دین و کمال آن بر فقہ و کلام و تصوف است، و این حدیث شریف بیان این ہر سے مقام کردہ، اسلام اشارت بفقہ است کے متضمن بیان اعمال و احکام شرعیہ است، و ایمان اشارت با اعتقادات کے مسائل اصول کلام و احسان اشارت با اصل تصوف است کہ عبارت از صدق توجہ اللہ است، و جمیع معانی تصوف کے مشائخ طریقت با آن اشارت کردہ اند راج بہمی مانا است، و تصوف و کلام لازم یک دیگر اند کہ ہیچ یکے بے دیگر تمام نہ پذیرد، چرا کے کلام بے تصوف و تصوف بے فقہ صورت نہ بندد، زیرا کے حکم الہی بے فقہ شناختہ نہ شود، و فقہ بے تصوف تمام نہ شود، و زیرا کے عمل بے صدق توجہ تمام نہ پذیرد، و ہر دو بے ایمان صحیح نہ گردند، مثال روح و جسد کے ہیچ کدام بے دیگر وجود نہ گرد و کمال نہ پذیرد۔ ترجمہ، خوب سمجھ لو کہ دین کی بنیاد اور اس کی تکمیل کا انحصار فقہ، کلام اور تصوف پر ہے، اور اس حدیث شریف میں ان تینوں کا بیان ہوا ہے۔ اسلام سے مراد فقہ ہے کیونکہ اس میں شریعت کے احکام اور اعمال کا بیان ہے، اور ایمان سے مراد عقائد ہیں جو علم کلام کے مسائل ہیں، اور احسان سے مراد اصل تصوف ہے جو صدق دل سے توجہ اللہ سے عبارت ہے۔ مشائخ طریقت کے تمام ارشادات سے حاصل یہی احسان ہے۔ تصوف اور کلام لازم و ملزوم ہے کیونکہ تصوف بغیر کلام کے اور فقہ بغیر تصوف کے بے معنی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے احکام فقہ کے بغیر معلوم نہیں ہوتے، اور فقہ بغیر تصوف کے کامل نہیں ہوتی، کیونکہ کوئی عمل بغیر اخلاص نیت کے مقبول نہیں، اور یہ دونوں ایمان کے بغیر بیکار ہیں۔ ان کی مثال روح اور جسم کی ہے کہ ایک دوسرے کے بغیر ناتمام رہتے ہیں. فائدہ: تصوف جزو دین ہے اور انتفاع جز مستلزم ہے انتفاع کل کو، یعنی ایک جز کا انکار کرنا گویا کل چیز کا انکار کرنا ہے. پس انکار تصوف مستلزم ہوگا انکار دین کو، یعنی تصوف کا انکار جو کہ دین کا ایک جز ہے، اس جز کا انکار کل دین کا انکار ہوا. عالم جب تک تصوف و سلوک سے بے بہرا ہے، نہ صحیح معنوں میں وارث رسول ہے اور نہ نائب رسول کہلانے کا مستحق. ولا یکون الخلیفۃ الا من جميع المقاصد الثلاثه التي ذكرناها وحفظ الكتاب والسنه وتدرب في قوانين السلوک لتربیت السالکین. ترجمہ: خلیفہ رسول صرف وہ شخص ہوگا جس نے دین کے تینوں شعبے جمع کیے ہوں جن کا ہم نے ذکر کیا ہے، اور کتاب اللہ اور سنت رسول کو یاد کیا ہو، اور قوانین نے علم سلوک اور تربیت سالکین میں کوشش کی ہو. ترجمہ ختم ہوا. فائدہ: العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. اس سے مراد وہ علماء ہیں جنہوں نے دین کے ان تینوں اجزاء کو جمع کیا ہو، کیونکہ فَإِنَّهُ جِبْرِيلْ آتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ، کہ حضور نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ یہ جبرائیل امین تھے، یہ آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس دین کی تعلیم کے لیے جبرائیل امین کو بھیجا اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا، وہ تین اجزاء اسلام، ایمان اور احسان سے مرکب ہیں، جس میں سلوک جسے لفظ احسان سے تعبیر کیا گیا ہے بھی شامل ہے. اگر یہ تسلیم کر لیں کہ سلوک بدعت ہے تو ماننا پڑے گا کہ دین مرکب ہے بدعت سے، اور جب دین بدعت وغیرہ بدعت سے مرکب ہوا تو پورا دین بدعت ٹھہرا. بعثت، یہ ٹاپک ہے، بعثت انبیاء علیہ السلام کا مقصد. انبیاء علیہ السلام تین اغراض کو پورا کرنے کے لیے مبعوث ہوتے رہے ہیں: اول تصحیح عقائد، دوم تصحیح اعمال، سوم تصحیح اخلاص. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: وقد تکفل بفن الاول اہل الاصول من علماء الامت، وقد تکفل بفن الثانی فقہاء الامت، فہد اللہ بہما اکثرینا، وقد تکفل بفن الثالث الصوفیہ رضوان اللہ علیہ. ترجمہ: تصحیح عقائد کے فن کے کفیل علماء اصول ہوتے ہیں، اعمال کے تصحیح کے کفیل فقہاء امت ہوئے ہیں، اور فن خلوص و احسان کے کفیل صوفیاء کرام ہوئے ہیں. ترجمہ ختم ہوا. ایک اور ٹاپک: دین میں تصوف منزل روح فی الجسد ہے. والذی نفسی بیدہ ہذہ الثلاث ادق المقاصد الشریعہ مأخذا واعمقها مهتدا وهو بالنسبة الى سائر الشرائع بمنزلة الروح من الجسد وبمنزلة المعنى من اللفظ. قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ یہ تیسرا فن مقاصد شریعہ کے ماخذ کے لحاظ سے بہت باریک اور گہرا ہے، اور تمام شریعت کے لیے اس فن کی وہی حیثیت ہے جو جسم کے لیے روح کی ہے اور لفظ کے لیے معنی کی ہے. فائدہ: یہ فن ثالث اخلاص اور احسان سے موسوم کیا جاتا ہے. اخلاص و احسان ساری شریعت کی روح ہے. جس طرح روح کے بغیر بدن بیکار ہے، اسی طرح بدن اخلاص، عقائد و اعمال بیکار ہیں. تصوف کے بغیر نہ شریعت زندہ رہ سکتی ہے نہ دین سلامت رہ سکتا ہے، جیسا کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت فرما دی. یہ ٹاپک ہے: تصوف کا حصول فرض عین ہے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ سورہ توبہ کی آیت ما کان للمؤمنین ان ینفروا کافہ کی تفسیر میں تصوف کے مقام اور اہمیت کی وضاحت فرماتے ہیں: وَإِنَّ الْعِلْمَ الَّذِي يُسَمُّونَ الصُّفِيَّةُ الْكِرَامِ لَدُنِيًّا فَهُوَ فَرْضٌ عَيْنٌ لِأَنَّ ثَمَرَاتُهَا تَصْفِيَةُ الْقَلْبِ عَنِ اشْتِغَالِ بِغَيْرِ اللَّهِ وَاتِّصَافُهُ بِدَوَامِ الْحُضُورِ للتزكية النفس عن رذائل الأخلاق من العجب والتكبر والحسد وحب الدنيا والجاه والكسل في الطاعات وإثار الشهوات والرياء والسمعة وغير ذلك، وتحليتها بكرام الأخلاق من التوبة والرضا والرضا بالقضاء والشكر على النعماء والصبر على البلاء وغير ذلك. ولا شك أن هذه الأمور محرمات على كل مؤمن، أشد تحريما من معاصي الجوارح وأهم افتراضا من فرائضها من الصلوات والصوم والزكاة، وشيء من العبادات لا سيما بشيء منها ما لم يقترن بالإخلاص والدين. ترجمہ: صوفیاء کرام جس علم کو لدنی کہتے ہیں اس کا حصول فرض عین ہے، کیونکہ اس کا ثمرہ صفائی قلب ہے، غیر اللہ کے شغل سے اور قلب کا مشغول ہونا ہے دوام حضور سے، اور تزکیہ نفس ہے رذائل اخلاق سے، جیسے عجب، تکبر، حسد، حب دنیا، حب جاہ، عبادات میں سستی، شہوات نفسانی، ریا، سمع وغیرہ، اور اس کا ثمرہ فضائل اخلاق سے متصف ہونا ہے، جیسے توبہ من المعاصی، رضا بالقضاء، شکر نعمت اور مصیبت میں صبر وغیرہ. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ تمام امور مومن کے لیے اعضاء اور جوارح کے گناہوں سے بھی زیادہ شدت سے حرام ہیں، اور نماز، روزہ اور زکوٰۃ سے زیادہ اہم فرائض ہیں، کیونکہ ہر وہ عبادت جس میں خلوص نیت نہ ہو بے فائدہ ہے، اور خلوص ہی کا نام تصوف ہے. ایک اور ٹاپک ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے: وَكَذَلِكَ يَفْتَرِضُ عَلَيْهِ عِلْمُ أَحْوَالِ الْقَلْبِ مِنَ التَّوَكَّلِ وَالْخَشِيَةِ وَالرَّضَى. ترجمہ: جیسے باقی علوم فرض ہیں، اسی طرح علم سلوک بھی فرض ہے، جو علم احوال قلب ہے، جیسے توکل، خشیت، رضا بالقضاء. فائدہ: امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ علم تصوف کا حصول فرض عین ہے. مولانا تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تعلیم تصوف کو فرض عین قرار دیا ہے. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے احوال قلب کی تفصیل بیان فرما کر یہ نتیجہ نکالا ہے کہ فَيَلْتَزِمُهُ أَن يَتَعَلَّمُ مِنْهَا مَا يَرَى نَفْسَهُ مُحْتَاجًا إِلَيْهِ وَإِزَالَتُهَا فَرْضٌ عَيْنٌ. پس مومن کو لازم ہے کہ رذائل کے دفعیہ کے لیے علم اتنا حاصل کرے جتنا اپنے نفس کو اس کا محتاج سمجھے، ان کا ازالہ فرض عین ہے. یہ ایک ٹاپک ہے، تصوف اصول دین سے ہے. تفسیر جمل میں ہے: والدین الذی لا یقبل التغییر هو التوحید والاخلاص والایمان بما جاء به جمیع الرسول علیہم الصلاۃ والسلام. ترجمہ: دین وہ چیز ہے جو تغیر اور تبدل کو قبول نہیں کرتا، وہ توحید اور اخلاص ہے جسے تمام انبیاء کرام لے کر آئے. فائدہ: اس سے ثابت ہوا کہ تصوف اسلامی اصول دین سے ہے، اور یہ عبارت ہے خلوص و احسان سے، اور بغیر خلوص نہ توحید مقبول ہے نہ ایمان و عمل. ایک اور ٹاپک ہے، اہل سنت والجماعت کا مدار شریعت و طریقت پر ہے. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اہل سنت کا مدار شریعت اور طریقت پر ہے، انہی دونوں باتوں کو موقع، ریاست اور بزرگی کا سمجھتے ہیں. اس عبارت سے معلوم ہوا کہ منکرین تصوف اہل سنت والجماعت میں داخل نہیں. اہل سنت اور صوفیاء محققین نے تصوف اور عقیدہ تصوف کو کتاب و سنت سے وراثتاً پایا ہے. اس میں سلف سے خلف تک یکسانی کے ساتھ متفق رہے ہیں، یہ صوفیاء کرام کا اجماعی مسلک ہے. ہاں، وقتاً فوقتاً جو خرابیاں اس میں پیدا ہوتی رہیں، محققین ان کی اصلاح کرتے رہے. تصوف تواتر سے ثابت ہے. تصوف و سلوک تواتر سے ثابت ہے، اور اتنی بڑی جماعت کا تواتر ہے جو علم و عمل، زہد و تقویٰ اور خشیت میں اپنی نظیر نہیں رکھتی. ایسی اور اتنی بڑی جماعت کا جھوٹ پر متفق ہونا عقلاً محال ہے. حدیث احسان پر تفصیلی بحث. مرقات شرع مشکات: فقال اخبرنی عن الاحسان المعهود ذهنا في الآيات القرآنية من قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وقال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. والأظهر أن المراد به في الآيات ما اشتمل على الإيمان والإسلام وغيرهما من الأعمال والأخلاق والأحوال. ترجمة: الإحسان میں الف لام عہدی ذہنی ہے جس میں اشارہ قرآنی آیات کی طرف ہے، یعنی تھوڑی سی تشریح کہ مل احسان جو پوچھا تو اس میں الف لام جو ہے یہ عہدی ذہنی ہے. عہدی ذہنی اس کو کہتے ہیں کہ بات پوچھنے والے اور بتانے والے کو معلوم ہو کہ یہ کس کی طرف اشارہ ہے، ذہن میں ان کے موجود ہے. تو گویا اس الف لام سے ان آیات قرآنی کی طرف اشارہ ہے. الاحسان میں الف لام عہدی ذہنی ہے جس میں اشارہ قرآن آیات کی طرف ہے جن میں لفظ احسان وارد ہوا ہے، اور ظاہر بات یہ ہے کہ مراد ان آیات سے وہ احسان ہے جو شامل ہے ایمان اور اسلام وغیرہ اعمال ظاہری، اخلاق اور احوال صوفیہ پر. اور فیض الباری: ان الاحسان ينقسم الى حال وعلم، فان مشاہدۃ الحق بقلبه کانہ یراہ حال له وصفۃ قائمۃ به فلیست علما. احسان منقسم ہے حال صوفیہ اور علم پر، کیونکہ قلب سے حق کا مشاہدہ کرنا، گویا سالک نے آنکھوں سے دیکھا، یہ ایک حالت ہے جو اس کی صوفی سالک کی صفت قائمہ ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ حالت علم نہیں، یعنی یہ ایک حال کا نام ہے. فیض الباری کی عبارت سے ظاہر ہے کہ احسان یا تصوف و سلوک صرف علم کا نام نہیں، اس لیے اس علم کے پڑھ لینے سے آدمی عارف باللہ نہیں بن جاتے. جیسے کسی شخص کو نماز، روزہ اور حج کے مسائل کا علم ہو تو محض علم ہونے سے وہ نہ نمازی بن گیا، نہ صائم، نہ حاجی. یہ تو اعمال ہیں جن کا تعلق محض علم سے نہیں بلکہ کرنے سے ہے. اسی طرح تصوف و سلوک حال اور کیفیات ہیں جو شیخ کے سینے سے نکل کر سالے کی قلب کو منور کرتی ہیں. ان احوال اور کیفیات کے لیے واضع نے کوئی الفاظ وضع نہیں کیے. کتب تصوف سے تصوف و سلوک کے متعلق علم کی حد تک رہنمائی تو مل سکتی ہے، لیکن وہ احوال و کیفیات جو اصل مطلوب ہیں وہ شیخ کامل کی توجہ کے بغیر ممکن نہیں. تحدیث نعمت کے طور پر میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ جسے اپنے رب سے رشتہ جوڑنے اور تعلق باللہ قائم کرنے کی طلب ہو، وہ اس عاجز کے پاس آ جائے، انشاءاللہ تعالی اس نعمت غیر مترقبہ سے محروم نہیں رہے گا. تصوف و سلوک کا انکار علم یا استدلال پر مبنی نہیں ہے، بلکہ جہالت، ضد یا عناد پر مبنی ہے، کیونکہ قرآن کریم کی 20 آیات تصوف و سلوک کی اصل اور بنیاد ہیں. محدثین نے آیات احسان اس سلسلے میں بطور ثبوت پیش کی ہیں. ان کی تفصیل حدیث نبوی و اقوال مشائخ میں ملتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ تصوف کے کلیات کے علاوہ جزیات تک نصوص قرآنی اور آثار سے مؤید ہیں. ہم بلا خوف و تردید کہتے ہیں کہ صوفیاء کے مختلف طرق اور سلسلے، جن میں اشغال و اعمال اور ان کے نتائج و ثمرات کا ذکر ہے، ان کے کلیات اور جزیات تک کی تائید نصوص و آثار اور روایات سے ہوتی ہے، جن کی تفصیل آگے آئے گی. اسلامی عقائد، فقہی جزیات، اعمال، اخلاق اور عبادات اسلام کا قالب ہیں، مگر ان کا قلب اور روح اخلاص و احسان یعنی تصوف و سلوک ہے. مثلا تمام فقہا نے لکھا ہے کہ غیبت سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یعنی اس عبارت کا قالب مجروح نہیں ہوتا، اور قانون اور ضابطے کی روح سے روزہ نہیں ٹوٹتا، مگر صحیح حدیث میں موجود ہے کہ روزہ کی روح غیبت سے نکل جاتی ہے. ظاہر ہے کہ جیسے جسد بے روح بیکار، اسی طرح جس روزہ سے روح نکل گئی اس کی حیثیت کیا رہ گئی؟ یہ حقیقت تصوف سے ہی حاصل ہو سکتی ہے. اس لیے مولوی علم ہے اور صوفی عمل ہے، مولوی قالب ہے، صوفی قلب ہے. مولوی جن اعمال کی جزا و سزا آخرت میں دیکھے گا، صوفی دنیاوی زندگی میں برزخ کے حالات دیکھتا ہے. مولوی جو چیزیں خواب میں دیکھتا ہے، صوفی عالم بیداری میں بذریعہ کشف دیکھتا ہے. اس لیے صوفی کو ایک طرح کی ملائکہ سے مشابہت ہے. عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ فی شان اہل الجنت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: یلہمون التسبیح والتحمید کما یلہمون النفس. حضرت جابر سے اہل جنت کے متعلق روایت ہے کہ حضور نے فرمایا: ان پر تسبیح و تحلیل الہام کی جائے گی جیسے سانس لینا تمہاری فطرت میں رکھ دیا گیا ہے. صوفیاء کے ذکر پاس انفاس میں یہی حالت ہوتی ہے جو اہل جنت کی بیان ہوئی ہے. یہی حدیث سانس سے ذکر کرنے کی اصل اور اس کا ثبوت بھی ہے. حدیث جبریل علیہ السلام میں جس دم کی کیفیت پائی جاتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے اتنا بھینچا کہ بلغ منی الجہد حتی ظننت انہ الموت، یعنی مجھے جبرائیل امین نے اتنا بھینچا کہ میں بہت مشقت تک پہنچ گیا، یہاں تک کہ میں نے موت محسوس کی۔ یہ کیفیت اس وقت ہوتی ہے جب سانس رک جائے، دم گھٹنے لگے، یہی حبس دم کے وقت کیفیت ہوتی ہے۔ اور جب انوار و تجلیات باری کی کثرت ہوتی ہے تو اس وقت ذاکر پر دباؤ پڑتا ہے اور سانس رکنے لگتی ہے۔ حضرت علامہ انور شاہ محدث کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وَعَلَمْ أَنَّ لَفْظَ الْإِحْسَانِ شَامِلٌ لِجَمِيعَ أَنْوَاعِ الْبِرِّ مِنَ الْأَذْكَارِ وَالْأَشْغَالِ وَغَيْرَهَا وَالْأَذْكَارُ تُقَالُ الْأَوْرَادُ الْمَسْنُونَةُ وَمَا ذَكَرَهُ الْمَشَايِخُ مِنَ الضَّرْبَاتِ وَالْكَيْفِيَّاتِ يُقَالُ لَهَا الْأَشْغَالُ وَالنِّسْبَةُ فِي اصْطِلَاحِهِمْ رَبْطٌ خَاصٌّ سِوَى رَبْطِ الْخَالِقِيَّةِ وَالْمَخْلُوقِيَّةِ فَمَنْ حَصَلَ لَهُ رَبْطٌ سِوَى الرَّبْطِ الْعَامِّ يقال له صاحب النسبة والطرق المشهورة في التصوف أربعة السهر وردية والقادرية والتشتية والنقشبندية والسلسلة السهر وردية فتسلسلت في أجدادنا من عشرة متصلة ثم ما نقل إلينا من الأوامر والنواهي والوعد والوعيد سمي شريعة والتخلق بها يسمى طريقة وحينئذ تنصبغ الأعمال بصبغ الإيمان كما كان في السلف أما اليوم علم بلا عمل وإيمان بلا تصديق من الجوارح رب قال القرآن والقرآن يلعنه ثم الفوز بالمقصد الأسنى والنيل بالمآرب الأعلى يسمى حقيقة ومن ها هنا ظهر أن الشريعة والطريقة لا تتغايران كما زعم العوام۔ ترجمہ، احسان کا لفظ تمام نیکیوں پر مشتمل ہے، خواہ اذکار ہوں یا اشغال صوفیہ۔ اذکار کا اطلاق اوراد مسنونہ پر ہوتا ہے، اور مشائخ صوفیہ نے جو ضربوں اور کیفیتوں کا ذکر کیا ہے انہیں اشغال کہتے ہیں، اور نسبت اصطلاح صوفیہ میں ایک خاص قسم کے ربط کو کہا جاتا ہے جو خالقیت اور مخلوقیت سے جدا ہے، اور جسے یہ ربط خاص حاصل ہو جائے اس کو صاحب نسبت کہتے ہیں۔ اور تصوف میں چار مشہور سلسلے ہیں، سہروردی، قادری، چشتی اور نقشبندی، اور سلسلہ سہروردی ہمارے خاندان میں 10 پشتوں سے متصل چلا آ رہا ہے۔ پھر جو عوامر و نواہی، وعدے اور وعید نقل ہو کر ہم تک پہنچے ہیں اسے شریعت کہتے ہیں، اور ان پر عمل پیرا ہونا اور اس رنگ میں رنگا جانا طریقت کہلاتا ہے۔ اس وقت تمام اعمال ایمان کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں۔ سلف صالحین کی یہی حالت تھی، مگر آج کل علم ہے عمل نہیں، ایمان ہے مگر اعضاء اور جوارح سے اس کی تصدیق نہیں۔ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ پھر اعلی مقصد کو حاصل کرنا، اعلی نسب العین تک پہنچنا اصل کامیابی ہے، اس کا نام حقیقت ہے۔ لا تتغایران کما زعم العوام، اس سے ظاہر ہوا کہ شریعت اور طریقت تو مختلف چیزیں نہیں جیسا کہ عوام میں مشہور ہے۔ ترجمہ ختم ہوا۔ الفاظ اور معنی کا تعلق واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، انی لست ممن یأخذ الدین من الفاظ بل الامر عندی توارث الامت و اختیار الائمت فانہم هداۃ الدین وعلامته ولم يصل الدين إلينا إلا منهم فعليهم الاعتماد في هذا الباب فلا نسيء الظن بهم۔ ترجمہ، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو دین کو صرف الفاظ سے اخذ کرتے ہیں، بلکہ میرے نزدیک الفاظ کے حقیقی معنی امت کا توارث اور وہ صورت ہے جو ائمہ نے اختیار کی ہے، کیونکہ وہی دین کے ہادی اور نشان ہیں۔ ہمیں دین تو انہی کے ذریعے پہنچا، ہم اس بارے میں انہی پر اعتماد کرتے ہیں، ہم ان کے متعلق سوء ظن سے بچتے ہیں۔ 47 بلا شبہ دین متین الفاظ کی شکل میں نقل ہو کر ہم تک پہنچا، مگر ان الفاظ میں حقیقی معنی بنانے والی جماعت بھی ساتھ ساتھ عملاً نسلاً بعد نسل چلی آئی۔ الفاظ دین کے معنی جو ان حضرات نے سمجھے اس کے مطابق عمل کر کے دکھاتے رہے، یہی تعامل اور توارث ہے جو دین کی روح ہے. اس پر حقیقی اعتماد ہی اصل دین ہے، اور یہی دین ایک طرف چار فقہی مذاہب میں اور دوسری طرف چار روحانی سلسلوں میں محفوظ ہو کر ہم تک پہنچا ہے. اہل سنت والجماعت کا مدار نبوت کے انہی دو پہلوؤں پر ہے. اگر الفاظ کو معانی پہنانے کے سلسلے میں آزادی ہو تو وہ دین نہیں بلکہ نفس پرستی ہوگی. اس لیے جہاں تک منقول دین کے الفاظ کے معانی سمجھنے کا تعلق ہے، اس کا انحصار تعامل امت اور عرف پر ہوگا. دین کیا ہے؟ عمدۃ القاری جلد اول صفحہ نمبر 339 زیر حدیث جاء جبریل یعلمکم دینکم اے یعلم العقائد الدینیہ والاعمال الظاہرہ والاعمال القلبیہ. ترجمہ: جبرائیل آئے کہ تمہیں دین سکھائیں، یعنی تاکہ تم جان لو کہ عقائد دینیہ کیا ہیں، اعمال ظاہری اور اعمال قلبی کون کون سے ہیں. اور تحفۃ القاری جلد اول صفحہ نمبر 121 دل الحدیث علی ان علوم الدین ثلاثۃ: الاول العقائد وهو علم الكلام، والثانی علم الحرام والحلال ومعرفة الأحكام وهو علم الفقه، والثالث علم المكاشفات والمراقبات وهو علم التصوف ومجموعها الدين، والإحسان هو أهل التصوف الذي هو عبارة صدق التوجه إلى الله وجميع معاني التصوف التي جاءت عن مشايخ الطريقة كلها راجعة إلى هذا المعنى. فالدين وتر ثلاث ركعات: الأولى ركعة الإيمان، والثانية ركعة اسلام، والثالثة ركعة الإحسان، وهي التي توتر ما قد صلى، ولا يصح الاقتصار على ركعة الإحسان فقط ما لم ينضم إليها شفع الإيمان والإسلام. وقال القرطبي: هذا الحديث يصح أن يقال له أم السنة. وقال قاضي عياض: اشتمل هذا الحديث على جميع وظائف العبادات الظاهرية والباطنية ومن أعمال الجوارح ومن إخلاص السرائر. قال علامة الزمان الشيخ محمود الحسن الدوبندي قدس سره أن مقصود المؤلف بهذا الترجمة أن الأصول والفروع والأعمال والإيمان والإسلام والإحسان والإخلاص والأخلاق كلها من الدين. وفي حديث حرق ذلك بشاشة الإيمان هو الإحسان، وأشار هذا الباب إلى أن من ذاق حلاوة الإيمان شرح الله صدره للإسلام، وخالط بشاشة القلب خلطا رابطيا اتحاديا، فيجوز أن يقال في حقه أنه محفوظ من الارتداد، وأما من ليس كذلك فلا يجوز له الوثوق على إيمانه. ترجمة: حديث جبريل عليه الصلاة والسلام تین علوم پر دلالت کرتی ہے. اول عقائد یہ علم کلام ہے، دوسرا حلال و حرام اور احکام کی معرفت یہ فقہ ہے، تیسرا مکاشفات اور مراقبات کا علم ہے یہ علم تصوف ہے، اور تینوں کے مجموعے کا نام دین ہے، اور احسان تصوف کی اصل ہے، اور اس سے مراد صدق توجہ یا اخلاص ہے. مشائخ سے تصوف کے جتنے معنی منقول ہیں وہ اسی حقیقت کی طرف راجع ہیں. پس دین اسلام وتر ہوا تین رکعت سے: پہلی رکعت ایمان ہے، دوسری اسلام، اور تیسری احسان، اور یہ احسان وتر بنائے گا. فقط ایک رکعت احسان پر اقتصار کرنا درست نہ ہوگا جب تک ایمان اور اسلام کی دو رکعتیں ساتھ نہ ملائی جائیں. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: حدیث جبریل کے متعلق یہ کہنا صحیح ہے کہ یہ سنت کی اصل اور بنیاد ہے. قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حدیث جبریل علیہ السلام تمام وظائف عبادات ظاہری اور باطنی اور اعمال جوارح اور دل کے اخلاص سب پر مشتمل ہے. اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس ترجمہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد یہ ہے کہ اصول و فروع اعمال ایمان، اسلام، احسان، اخلاص، اخلاق سب دین کے اجزاء ہیں، اور حدیث حرقل میں بشاشۃ الایمان سے مراد بھی احسان ہے. اور اس سلسلے میں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ جس نے ایمان کی حلاوت چکھ لی اس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے کھول دیا، اور ایمان کی لذت دل کی گہرائیوں میں پیوست ہو چکی، اس کے متعلق یہ کہنا درست ہے کہ وہ مرتد نہیں ہوگا، اور جس میں یہ حقیقت نہیں پائی جاتی اس کے متعلق وہ سوق سے کہا نہیں جا سکتا کہ ایمان پر قائم رہے گا۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات میں لکھا ہے کہ مراقبہ فنا فی اللہ اور بقا باللہ جب سالک کو راسخ ہو جائے تو وہ یقیناً ایمان پر مرتا ہے۔ حدیث میں لفظ بشاشت آیا ہے، امام صاحب نے اسی سے راسخ کی قید لگائی ہے۔ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو از قبیل جوامع الکلم قرار دیا، فرماتے ہیں هذا الحديث من جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم اے تعبد ربك كأنك تراه فإن لم تكن تراه إلى آخره، الأول إشارة إلى مقام المشاهدة والمكاشفة والثاني نزول من مقام المكاشفة إلى المراقبة۔ ترجمہ، پہلی صورت اشارہ ہے مقام مشاہدہ اور مکاشفہ کی طرف، اور دوسری صورت اشارہ ہے مقام مراقبہ کی طرف۔ گویا سالک کی دو حالتوں کی طرف اشارہ ہے، بعض صوفیاء کو کشف ہو جاتا ہے، وہ دل کے آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں، تجلیات باری تعالی ملائکہ اور ارواح وغیرہ کا بعض کو کشف نہیں ہوتا، وہ مشاہدہ نہیں کر سکتے، مگر اس کے باوجود ان میں مراتب کا فرق نہیں ہوگا۔ حدیث جبریل علیہ السلام کی تاریخی حیثیت اس حدیث کی اہمیت میں اور بھی اضافہ کرتی ہے۔ جبریل علیہ السلام کا انسانی صورت میں آ کر یہ کلام کرنا اس زمانے کا واقعہ ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع سے واپس آ چکے تھے، گویا حضور کی عمر کے آخری حصے میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اس وقت دین اسلام کی تکمیل ہو چکی تھی، احکام نازل ہو چکے تھے، گویا ایک ہی مجلس میں دین کا خلاصہ جبریل علیہ السلام کی زبانی سنوا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کہلوا دیا کہ آتاکم لیعلمکم دینکم، گویا حدیث جبریل کا مقصد لتقریر جمیع امور الدین متفرقتن فی مجلس واحدتن لتضبیطہ، یعنی مجلس واحد میں احکام دین کو منضبط اور پختہ کرنے کے لیے دین کا خلاصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا کہ دین مرکب ہے تین امور سے، جیسے مغرب کی نماز تین رکعتیں ہیں، اگر کسی شخص نے دو رکعتیں پڑھ لی مگر تیسری رکعت چھوڑ دی تو اس کی نماز نہ ہوگی۔ اسی طرح جب تصوف کو چھوڑ دیا تو دین کا تیسرا حصہ چھوڑ دیا، ظاہر ہے کہ تکمیل دین نہیں ہوئی۔ جہاں تک تصوف کا تعلق ہے، لوگ دو قسم کے پائے جاتے ہیں، اول وہ جو تارک تصوف ہیں، ان کی حیثیت ایسی ہے جیسے کوئی تارک صلات ہو، ایسے شخص کو فاسق کہتے ہیں، مگر جو منکر تصوف ہو اس نے تو دین کے تہائی حصے کا انکار کر دیا، اور انکار جز مستلزم ہے انکار کل کو، تو ایسے شخص کے متعلق اس کے بغیر کیا کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے۔ شرح عقائد السفارینی جلد اول صفحہ نمبر 430 میں اس حدیث کے متعلق لکھا ہے وحاصل ذلك ان الدین و اہلہ کما اخبر خاتم النبیین و امام المرسلین ثلاث طبقات، اولها الاسلام واوسطها الايمان واعلاها الاحسان، فمن وصل الى العليا فقد وصل الى التي تليها، فالمحسن مؤمن والمؤمن مسلم، هكذا جاء في القران، فجعل الامه على هذه الاصناف الثلاثه، قال الله تعالى ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، بأن الله بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير، فالمسلم الذي لم يقم بواجب الإيمان هو الظالم لنفسه، والمقتصد الذي أدى الواجب وترك المحرم هو المؤمن المطلق، والسابق بالخيرات هو المحسن الذي عبد الله عبد اللہ کا انہ یراہ فإن لم یکن یراہ فإنہ یراہ۔ اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ دین اور اہل دین کے تین طبقے ہیں، جیسے کہ خاتم النبیین امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے۔ پہلا طبقہ لفظ اسلام ہے، دوسرا ایمان ہے، اور تیسرا احسان سے ظاہر ہے۔ پس جو شخص درجہ اعلیٰ پر پہنچا وہ انتہائی بلندی کو پہنچ گیا، پس محسن مومن ہے اور مومن مسلم ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں آ چکا ہے اللہ تعالیٰ نے امت کو تین قسموں میں تقسیم فرمایا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ پھر وارث کر دیا ہم نے کتاب کا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں انتخاب کر لیا ہے. ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اپنے نفس کے حق میں ظالم ہیں, کچھ وہ ہیں جو میانہ روی اختیار کرتے ہیں, کچھ وہ جو اللہ کی مدد سے نیکیوں کی طرف سبقت کرنے والے ہیں, اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. مسلم وہ جو واجبات ایمان کو قائم نہ کرے, وہی اپنے نفس کے حق میں ظالم ہے. اور مقتصد یعنی میانہ رو وہ ہے جس نے واجبات کو ادا کیا اور محرمات سے پرہیز کیا, یہ مطلق مومن ہے. اور سابق بالخیرات وہ محسن ہے جس نے اللہ کی عبادت کی گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے, اور اگر وہ اللہ کو نہیں دیکھ رہا تو اسے اللہ تو دیکھ رہا ہے. قرب نوافل. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما تقرب الی عبدی بمثل ما افترضت علیہ ثم لا يزال عبدی يتقرب الی بالنوافل حتى احبه فإذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به ويبصره الذي يبصر به. ترجمہ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ فرائض کی پابندی سے جو قرب حاصل کرتا ہے اس جیسا اور کوئی قرب نہیں, پھر میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرنے میں کوشاں رہتا ہے حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں, تو جب میں اسے پسند کر لیتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, اور اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے. اور اس حدیث کا ترجمہ گزشتہ صفحے پر لکھا جا چکا ہے. اس کی تشریح فیض الباری میں حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمائی ہے. فرماتے ہیں ومر علیہ الذہبی فی المیزان وقال لولا حبۃ الجامع لقلت فیہ. سبحان اللہ. قلت اذا صح الحدیث فلیضعہ علی الرأس والعین واذا تعالی شیء منہ من الفہم فلیکلہ الی اصحابہ ولیس سبیلہ ان یجرح فیہ. اما علماء الشریعت فقالوا معناہ ان جوارح العبد تصیر تابعہ لمرضات الالہیہ حتی لا تتحرک الا علی ما یرضى به ربہ فاذا کانت غایته سمعہ وبصرہ وجوارحہ کلہا ہو اللہ تعالی سبحانہ فحینئذ صح ان یقال انہ لا یسمع الا له ولا یتکلم الا له فكان الله له صار سمعه وبصره. قلت وهذا عدول عن حق الألفاظ لأن قوله كنت سمعه بصيغة المتكلم يدل على أنه لم يبقى من المتقرب بالنوافل إلا جسده وشبحه وصار المتصرف فيه الحضرة الإلهية فحسب, وهو الذي عناه الصوفية بالفناء في الله. اے ان سلخا عن دواعی نفسه حتی لا يكون المتصرف فيه الا هو كما هذا في القرآن في قصة موسى عليه السلام فلما جاءها نودي ان بورك من في النار فالمرئي والمشاهد لم يكن الا النار ومن الرب جل مجده, ولكن الله تعالى سبحانه لما تجلى فيها قال يا موسى اني انا الله الى آخره قال فانظر فيه انه كيف سمع صوتا من النار اني انا الله فهو نار ثم صح قوله تعالى اني انا الله اذن فالمتكلم في المرئي كان هو الشجرة ثم اسند تكلمها الى الله تعالى, وذلك لان الرب جل مجده لما تجلى فيها صارت الواسطة لمعرفته اياها هو الشجرة, فاخذ المتجلى فيه حكم المتجلي بنفسه إلى أن قال وإنما تجلى ربه في النار لحاجة موسى إليها, ثم قال فإن فهمت معنى التجلي كما حقه فبلغت مبلغه فدع الأمثال والصور المنسوبة وارق إلى ربك حنيفا, فإن إذا صح للشجرة أن ينادي فيها بأني أنا الله فما بال المتقرب بالنوافل ألا يكون الله سمعه وبصره ويده ورجله كيف؟ وإن آدم الذي خلق على سورة الرحمن ليس ما دون من شجرة موسى. وقال المحاشي وعليك أن تتأمل تلك المباحث بعين التحقيق فإنها لا تنحل بالعلوم الظاهرة فقط، ما لم ترجع إلى كتب الصوفية فإن لكل فن رجالا فلا تعدها. ميزان الاعتدال میں جب امام زہری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پر پہنچے، یعنی اس حدیث پر کہ میں اس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس بندے کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، تو کہا کہ اگر صحیح بخاری کی ہیبت میرے دل پر نہ ہوتی تو اس حدیث کے متعلق میں یوں یوں کہتا. شیخ انور فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ، امام زہبی نے علم منطق نہ پڑھا تھا. میں کہتا ہوں جب حدیث صحیح ہے تو چاہیے کہ بسر و چشم قبول کی جائے. جب کوئی مسئلہ کسی کی فہم سے بالا تر ہو تو اس علم کے جاننے والوں کے سپرد کر دینا چاہیے، یہ نہیں کہ اس مسئلے پر خود ہی جرا شروع کر دے. بہرحال علماء ظواہر نے اس حدیث کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ بندے کے اعضاء و جوارح اللہ کی رضا کے تابع ہو جاتے ہیں، ان سے وہی حرکت ہوتی ہے جو اللہ کو پسند ہو، اور اس کے تمام اعضاء کی انتہا اور غایت ذات باری تعالی ہو، تو یہ کہنا درست ہوگا کہ وہ بندہ سنتا ہے تو خدا کے لیے، دیکھتا ہے تو خدا کے لیے، گویا اللہ تعالیٰ اس بندے کے کان اور آنکھیں بن گیا ہے. مولانا نور شاہ فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں یہ معنی لینا حدیث کے الفاظ سے پھر جانا ہے. حدیث میں صیغہ متکلم استعمال ہوا ہے جو اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ جو بندہ نوافل سے قرب الہی حاصل کر چکا ہو، جسم اور صورت کے بغیر اس کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی، اور اس میں تصرف کرنے والا رب العالمین ہی ہے. یہ وہ مقام ہے جس کو صوفیہ فنا فی اللہ کہتے ہیں، یعنی خواہشات کے دواعی سے وہ شخص بالکل نکل جاتا ہے اور اس میں صرف اللہ تعالیٰ کا تصرف رہ جاتا ہے. جیسے قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں موجود ہے کہ جب آپ آگ کے پاس پہنچے تو اس کے اندر سے آواز آئی، برکت والی ہے وہ ذات جو آگ کے اندر ہے، مگر سامنے آگ ہی تھی. جب اللہ تعالیٰ کی تجلی اس آگ سے ظاہر ہوئی تو آواز آئی، میں اللہ ہوں. تو اس میں غور کرو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس طرح آگ میں سے کلام باری تعالیٰ سنی. کلام کرنے والا بظاہر وہ درخت ہے، پھر کلام کی نسبت اللہ کی طرف کر دی گئی، کیونکہ رب العالمین کے نور کی تجلی درخت میں ظاہر ہوئی، تو وہ درخت معرفت الہی کا واسطہ بن گیا. تو متجلی فیہ درخت متجلی بنفس ہی رب العالمین کے حکم میں آ گیا. بات یہ تھی کہ نور کا ظہور آگ میں ہوا کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت آگ کی ضرورت تھی. پھر فرمایا کہ اگر تم نے تجلی کے حقیقی معنی سمجھ لیے تو مثالوں اور صورتوں سے آگے بڑھ کر اور ترقی کر کے قرب الہی حاصل کر. کیونکہ جب ایک درخت کے متعلق درست ہے کہ اس میں آواز آئے کہ میں اللہ ہوں، تو اللہ کے مقرب بندہ کے لیے کیوں درست نہ ہو کہ رب العالمین اس کے کان آنکھ وغیرہ بن جائے، جبکہ بندہ سورت رحمان پر پیدا ہوا ہے. تو اسے شجر موسیٰ علیہ السلام سے کم تر خیال نہ کرنا چاہیے، ان بحثوں پر پوری تحقیق سے غور کرنا چاہیے. یہ عقدے صرف علوم ظاہری سے نہیں کھل سکیں گے جب تک علوم صوفیہ کی طرف رجوع نہ کیا جائے، کیونکہ ہر مردے و ہر کارے یہ کام صوفیہ ہی کا ہے. ترجمہ ختم ہوا. اس بحث سے ایک عقدہ یہ کھلا کہ کلام الہی قدیم اور تجلی ذاتی باری تعالی قدیم، مگر حادث درخت میں ظاہر ہوئی اور سنائی دی. اسی طرح قرآن کریم کلام قدیم ہے، غیر مخلوق ہے، مگر اس کا ظہور حادث مخلوق کی زبان سے ہوتا ہے. اسی طرح کلام باری تعالی بطور کشف الہام ایک صوفی عارف کی زبان پر ظاہر ہونا بعید نہیں. جب ہی عارف رومی نے فرمایا، گفتہ او گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود، گفتہ او گفتہ اللہ بود، یعنی بندے کا کہنا اللہ والے کا کہنا اللہ کا کہنا ہے اگرچہ ایک بندے کے حلق سے نکل رہی ہے بات. حدیث کی شرح کے ابتدا میں جو شیخ انور نے سبحان اللہ کہہ کر بات ابہام میں رکھ دی، اس کی تفصیل میزان الاعتدال جلد اول صفحہ 301 پر یوں ملتی ہے. ولولا ہیبت الجامع الصحیح لعدوته فی منکرات خالد بن مخلد، اگر صحیح بخاری کی ہیبت میرے دل پر طاری نہ ہوتی تو میں اس حدیث کو خالد بن مخلد کی منکرات میں شمار کرتا. حافظ العصر علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں اس قول کو بڑی خوبی سے رد کیا ہے، اور شیخ انور نے بات فیصلہ کن کہہ دی کہ ہر فن کی بات صاحب فن کے سپرد کرنی چاہیے، وہی اس پر فیصلہ کن رائے دینے کا اہل ہوتا ہے. آدمی کو جس فن سے واقفیت نہ ہو اپنا بھرم رکھنے کے لیے خواہ مخواہ اس پر جرا نہ شروع کر دے. قرب نوافل اور قرب فرائض اور قرب نوافل میں فرق. فیض الباری جلد چہارم صفحہ نمبر 427. وہاہنا بحثن، فرمایا وہاہنا بحثن للصوفیت فی فضل القرب بالنوافل والقرب بالفرائض، فقالوا ان العبد فی القرب الاول یصیر جارحة للہ جل مجده واللہ سبحانہ نفسه یکون جارحہ لعبده فی القرب الثانی. ترجمہ، یہاں قرب فرائض اور قرب نوافل کے سلسلے میں صوفیوں کے لیے بحث ہے. صوفیہ نے فرمایا کہ قرب فرائض میں بندہ اعضائے خدا تعالی بنتا ہے اور قرب نوافل میں خدا تعالی اعضائے بندہ بن جاتا ہے. جب بندہ اپنے رب کا قرب اس درجے کا حاصل کر لیتا ہے تو رب کی طرف سے یہ اعلان کوئی انوکھا نہیں معلوم ہوتا. من عادا لی ولیاً، جس نے میرے ولی کی دشمنی کی. وَإِنْ قَالَ مَنْ عَادَ لِي فَلَمْ يَقُلْ وَلِيًّا لِي، یعنی یہی فرمایا کہ من عَادَ لِي وَلِيًّا، یعنی فرمایا کہ من عَادَ وَلِيًّا لِي، یعنی فرمایا تفخیماً لشان العداوت لأن فی الاول اذاناً بأن عداوت ولیاً کأنها عداوت اللہ تعالی بخلاف الثانی. ترجمہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عَادَ لِي وَلِيًّا فرمایا، وَلِيًّا لِي نہیں فرمایا، اس سے دشمنی کی شان ظاہر کرنا مقصود تھا، کیونکہ پہلی صورت میں حقیقتاً دشمنی خدا سے ہے ولی سے نہیں، دوسری صورت میں یہ بات نہیں پائی جاتی. ترجمہ ختم. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تفصیل کی غرض سے ایک مستقل رسالہ لکھا ہے جس کا نام ہے القول الجلی فی حدیث الولی. یہ رسالہ ہمارے کتب خانے میں موجود ہے اور الحاجی للفتاح میں علامہ نے اس حدیث کو مختلف الفاظ کے ساتھ مختلف راویوں سے نقل کیا ہے. مثلاً عن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن جبریل عن اللہ تعالی یقول عز وجل من اہان لی ولیا فقد بارز بی بالمحاربت و انی لاغضب لی ولیا لی کما یغضب اللیث المر و ما تقرب الی عبدی الى آخره. نمبر دو، عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اذى لي وليا فقد استحل محاربتي وما تقرب الي عبدي بمثل الفرائض. نمبر 3، عن ميمونة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل من اذى لي وليا فقد استحل محاربتي وما تقرب الي عبدي بمثل اداء الفرائض الى اخره. نمبر 4، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعالى من عادى لي وليا فقد ناصبني بالمحاربة الى اخره. نمبر 5، عن ابي امامة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى يقول من اهان لي وليا فقد بارزني بالعداوته ابن ادم لم تدرك ما عندي الا باداء ما افترست عليك ولا يزال عبدي يتحبب إلي بالنوافل حتى أحبه فأكون سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به وقلبه الذي يعقل به فإذا دعاني أجبته وإن سألني أعطيته وإن استنصرني نصرته. ان حدیث سے حقیقت واضح ہو گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم فرمائی ہے کہ اولیاء اللہ سے محبت پیدا کریں اور ان سے دشمنی رکھنے کی جرات نہ کریں. چنانچہ آخری حدیث کے متعلق ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں فرتدت تفہیمنا لتحقق المحبۃ للولی، یعنی ولی اللہ کی محبت اپنے دل میں ثابت کرنے کے لیے ہمیں سمجھایا گیا ہے. پھر حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ملتی ہے اسألک حبک وحب من یحبک، یعنی اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں اور اس کی محبت کا جو تجھے دوست رکھتا ہے. علامہ شوقانی رحمۃ اللہ علیہ نے تحفۃ الذاکرین میں صفحہ 331 پر اس حدیث کی شرح میں فرمایا وقد ورد فی السنت ذکر الاسباب التي يتحبب بها العباد الى محبۃ اللہ سبحانہ وتعالی وسأله حب من يحبه فانه لا يحب الله عز وجل الا المخلص المخلص من عباده فبهم طاعته من الطاعات وقربه من القرب. اور حدیث میں ان اسباب کا ذکر ہے جن کو خدا کے بندے محبت الہی کا ذریعہ بناتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی محبت کا سوال کیا جو اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ صرف مخلص بندے ہی خدا سے محبت رکھتے ہیں، بس ان کی محبت اطاعتوں میں سے ایک اطاعت ہے اور قرب الہی کی ایک صورت ہے. ان روایات میں دو امور کی تلقین اور تاکید کی گئی ہے، ایک کا تعلق پرہیز یا اجتناب سے ہے اور وہ ہے اولیاء اللہ کی دشمنی۔ اس سے اتنا ڈرایا گیا ہے کہ اولیاء اللہ کی دشمنی حقیقت میں اللہ سے دشمنی ہے۔ دوسرے کا تعلق ایک کام کرنے کی تاکید سے ہے اور وہ ہے اولیاء اللہ سے محبت کرنا اور اسے طاعت اور ذریعہ قرب قرار دیا گیا ہے۔ وجہ ظاہر ہے کہ اللہ والوں سے محبت اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ اللہ سے محبت کا سلیقہ سکھاتے ہیں۔ ان حضرات کے پاس ایک ہی مجرم نسخہ ہے کہ وہ بندوں کو اللہ کا ذکر کرنے کا سلیقہ سکھاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ان کی صحبت میں رہ کر جب ذکر کیا جاتا ہے تو لازماً اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ بخاری اور مسلم میں اس اجتماعی ذکر کے فوائد اور نتائج کی نشاندہی کی گئی ہے۔ فرمایا، حدیث: لا يقعد قوم يذكرون الله الا حفتهم الملائكه وغشيتهم الرحمه ونزلت عليهم السكينه وذكرهم الله في من عنده هم القوم لا يشقى جليسهم۔ جب کچھ لوگ مل کر ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں تو ملائکہ انہیں ڈھانپ لیتے ہیں اور رحمت ان پر چھا جاتی ہے اور ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالی ملائکہ میں ان کا ذکر کرتا ہے۔ وہ ایسی جماعت ہے کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہ سکتا۔ اس حدیث صحیح سے ذکر الہی اور اولیاء اللہ کی صحبت کا اثر واضح طور پر معلوم ہوتا ہے، حتیٰ کہ ان کی صرف صحبت سے ہی اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ انسان بدبخت ہو کر نہیں مرتا۔ فیض الباری شرح بخاری میں حضرت انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں: الا حفتهم الملائکۃ بأجنحتهم وفی الحدیث انہم یحیطون بهم کل حالت بالقمر على شاکرۃ الدائرۃ حول الذاکر کما انک تقذف حجرا فی الماء فترى الاموات تتلاطم من حوله تعتد بقدر قوۃ الرامی وضعفها فكما ان الماء يتحرك مدى الحركه وكذلك حال الاشياء التي تشملها دائره الذكر فانها تصير ذاكره۔ ونقل عن الشعراني انه جلس مره يذكر الله فراى ما من شيء حوله الا جعل يذكر الله حتى اذا اصبح راى ان ذكره قد استغرق الارض بنواحيها فلم يبق شيء الا كان يساعده في الذكر وهو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم هم القوم لا يشقى جليسهم فإنه بجلوسه بين الذاكرين صار مشمولا بالذكر والذاكرين فكان حسهم حظهم والسر فيه أن ذكر الله حياتهم وحينئذ تتسع دائرة الذكر بقدر اتساع صوت الذاكر حتى تصير الأشياء كلها حول الذاكر أحياء ذاكرين وإن كنت قد ذقت حلاوة ما ألقينا عليك تنبيت ما تسبيح الجبال والطير مع داود عليه السلام لم يكن يذكر ويسبح ربه كما أخبر به القرآن إلا جعل ما حوله من الجبال والطير يسبح معه لدخوله في حلقة ذكره وإذا كان نبيا من الأنبياء عليهم السلام كان ذكره أيضا بقدر مرتبته فكانت الا شيئا تتاثر منه ما لا تتاثر بالذكر احد۔ ترجمہ: ملائکہ اپنے پروں سے ان پر سایہ کر لیتے ہیں، اور حدیث میں ہے کہ ملائکہ ان کا یوں احاطہ کر لیتے ہیں جیسے چاند کے گرد حالہ، اور جان لو کہ اللہ کا ذکر ذاکرین کے گرد دائرہ کی طرح پھیل جاتا ہے، جیسے تو پانی میں پتھر پھینکے تو دیکھتا ہے کہ لہریں ارد گرد موجے مارنے لگتی ہیں، اور لہروں کا پھیلاؤ پتھر پھینکنے والے کی قوت کے متناسب ہوگا۔ جس طرح پتھر پھینکنے سے پانی متحرک ہو جاتا ہے تو وہ حرکت پانی میں دور تک پہنچ جاتی ہے، اسی طرح جو چیزیں دائرہ ذکر میں آتی ہیں وہ سب متاثر ہوتی ہیں اور ذاکرین بن جاتی ہیں۔ امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا گیا ہے کہ وہ ایک مرتبہ ذکر کرنے بیٹھے، دیکھا کہ ارد گرد کی تمام چیزیں ذکر کرنے لگی ہیں، حتیٰ کہ جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ ان کے ذکر کا اثر پوری زمین میں پھیل چکا ہے اور ہر چیز ذکر میں ان کی موافقت کر رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کہ یہ وہ جماعت ہے جس میں بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہ سکتا کا مطلب یہی ہے، کیونکہ ذاکرین میں بیٹھنا ان میں شامل ہو جانا ہے۔ اس میں راز یہ ہے کہ اللہ کا ذکر زندگی ہے، جس چیز تک یہ پہنچتا ہے اسے زندہ کر دیتا ہے، اور ذاکر کی آواز کے مطابق یہ دائرہ وسیع ہوتا رہتا ہے حتیٰ کہ سارا ماحول زندہ ہو جاتا ہے اور ذاکر بن جاتا ہے۔ اگر تجھے اس حقیقت کا احساس ہو جائے تو داؤد علیہ السلام کے ساتھ جبال و طیور کی تسبیح کا راز معلوم ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ذکر کرتے تو ماحول ذاکر بن جاتا، جیسا کہ قرآن حکیم بتاتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں ان کے حلقہ ذکر میں داخل ہو جاتی تھیں۔ اور چونکہ آپ نبی تھے اس لیے ان کے ذکر کی قوت بھی ان کے منصب کے متناسب تھی، تمام اشیاء ان کے ذکر سے متاثر ہوتی تھیں جو دوسروں کی شان سے بلند ہے۔ ترجمہ ختم ہوا۔ شجر و حجر اور جبال و طیور کے ذکر کرنے کا ثبوت واضح طور پر حدیث میں موجود ہے، چنانچہ ابن ماجہ باب الحج، ترمذی باب الحج اور بخاری شریف باب الاذان میں ہے۔ عن سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعا: ما من مسلم یلبی الا لبا عن یمینہ و شمالہ من حجر او شجر او مدر حتی تنقطع الارض من ہاہنا و ہاہنا۔ وفی البخاری عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی الاذان ایضا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لا يسمع صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامه۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان تلبیہ کرتا ہے، یعنی لبیک حج کے لیے جب نیت باندھتے ہیں اور لبیک پڑھتا ہے، تو اس کے دائیں بائیں کے تمام پتھر، درخت، ڈیلے تک تلبیہ کہتے ہیں، حتیٰ کہ مشرق سے مغرب تک تمام تلبیہ کہتے ہیں۔ اور بخاری میں اذان کے سلسلے میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جنوں اور انسانوں اور دوسری مخلوق میں سے جو بھی اذان کی آواز سنتا ہے وہ مؤذن کے حق میں قیامت کے دن گواہی دے گا۔ شرح حدیث سے واضح ہوا کہ شیخ کی توجہ کے اثرات سارے ماحول میں پھیل جاتے ہیں۔ حلقہ ذکر کے دوران شاگردوں کو شیخ کے قریب یا دور بیٹھنے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا کہ ذاکر جب ذکر میں بیٹھتا ہے تو اثر ذکر سے سارا ماحول زندہ ہو جاتا ہے اور تمام چیزیں ذاکر بن جاتی ہیں۔ اس حدیث سے ضمناً ایک اور فائدہ بھی اٹھاتے جائیں، جو لوگ سماع موتا کے منکر ہیں وہ ذرا آنکھیں کھولیں اور اس پر غور کریں کہ جب مٹی، شجر، حجر، غرض تمام چیزیں تلبیہ اور اذان کی آواز سنتی ہیں تو وفات کے بعد آدمی کے ریزہ ریزہ اور مٹی ہو جانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جب مٹی سنتی ہے تو جس آدمی کا جسم مٹی ہو گیا وہ کیوں نہ سنے گا؟ ہاں، اس میں اختلاف ہے کہ جب میت کے اجزاء بکھر گئے، مٹی میں مل گئے، یا پانی میں گل گئے، یا ہوا میں اڑ گئے، تو اس وقت اجزاء نے جو صورت اختیار کی اس کی خصوصیت کے مطابق ذکر و تسبیح کرے گا، یا میت کے اجزاء کے ہی نسبت سے ذکر کرے گا؟ اس میں اختلاف ہے۔ اس اختلاف کے باوجود اس امر سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جب مٹی، پتھر، شجر، حجر میں فہم و ادراک موجود ہے تو میت مٹی بن کر بھی شعور و ادراک اور فہم سے محروم نہیں رہ سکتا، ورنہ غیر ذی شعور اور غیر ذی فہم سے ذکر و تسبیح کرنے کا تصور نہیں ہو سکتا۔ گزشتہ صفحات میں جو روایات اور ان کی شرح بیان ہوئی ہے اس سے مندرجہ ذیل باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ اولیاء اللہ کی محبت اللہ کی محبت کے ایک مجرم ذریعہ ہے۔ نمبر دو، اولیاء اللہ کے پاس کامیاب نسخہ ذکر الہی کی تلقین اور اس کا سلیقہ سکھانا ہے۔ نمبر تین، ذکر الہی کی کثرت اور اولیاء اللہ کی صحبت سے انسان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ کبھی بدبخت ہو کر نہیں مرتا۔ نمبر چار، اولیاء اللہ سے دشمنی خدا سے دشمنی ہے۔ حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روز فرمایا تھا: اولیاء اللہ سے دشمنی کفر تو نہیں، مگر توہین کرنے والے مرتے کفر پر ہی ہیں۔ نمبر پانچ، فرائض راس المال ہیں، ترقی ہمیشہ نوافل سے ہوتی ہے، مگر جس کے فرائض پورے نہیں اس کے نوافل کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ نمبر چھ، ان حدیث فنا فی اللہ اور بقا باللہ کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ نمبر سات، منکرین کشف و الہام کو سوچنا چاہیے کہ کیا امت محمدیہ شجر موسوی سے بھی گئی گزری ہے۔ نمبر آٹھ، اس حدیث سے اجتماعی حل کا ذکر کا ثبوت بھی مل گیا۔ نمبر نو، ذاکرین صوفیاء محل نزول انوار و تجلیات باری ہیں۔